बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم
اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اس خدا کا نام لے کر پڑھو جس نے پیدا کیا ہے، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی ہے اور انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو اسے نہیں معلوم تھا۔ بے شک انسان سرکشی کرتا ہے کہ اپنے کو بے نیاز خیال کرتا ہے۔ بے شک آپ کے رب کی طرف واپسی ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے بندے خدا کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دے تو روکنا کیسا ہے؟ کیا تم نے دیکھا کہ اگر اس کافر نے جھٹلایا اور منہ پھیر لیا تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ علق کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بین مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گردو پہ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، پھر آپ عشر فجر کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد نور ایمان آخر میں پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے آپ سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی نے موجودہ امریکی صدر کو بھی ٹرمپ کی طرح امریکی عزت و آبرو خاک میں ملانے کی مہم میں ٹرمپ کا اتحادی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے پاک چین دوستی کو خطے میں استحکام کی ضمانت قرار دیا ہے، اور روس اور فرانس کے سربراہوں نے یورپی سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے موجودہ امریکی صدر کو بھی ٹرمپ کی طرح امریکی عزت آبرو خاک میں ملانے کی مہم میں ٹرمپ کا اتحادی قرار دیا ہے۔ ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور کارکنوں نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے وفاداری کے تاریخی اعلان کی سالگرہ کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی خدمت میں حاضری دی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا کہ آج امریکہ کا موجودہ صدر بھی اپنے ملک کی بچی کچی آبرو بھی خاک میں ملانے کی مہم میں اپنے پیشرو سے متحد ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ امریکہ پر اس زاویے سے ایسی کاری وار لگے گی جس کا اس کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جب بھی لشکر حق کفر کے مقابلے میں میدان میں اترتا ہے، دشمن اپنے تمام تر ظاہری جاہ و جلال کے ساتھ چونکہ دماغی لحاظ سے کھوکھلا ہوتا ہے، اس لیے اندازوں میں غلطی کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب 8 فروری 1979 کو ایرانی فضائیہ کے کمانڈروں اور افسروں نے حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، تو یہ بیعت کسی فرد کے ہاتھ پر نہیں تھی، بلکہ یہ بیعت اہداف اور امنگوں سے اور اس مقدس جہاز سے بیعت تھی جس کے توانا کمانڈر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ جو بھی جس دور میں بھی لشکر حق کی پیروی میں ان کے راستہ اختیار کرے، در حقیقت وہ اس تحریک میں ان کا شریک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آج فضائیہ کے کمانڈران اور کارکن بھی ان ہستیوں میں شامل ہیں جو 19 بہمن 1357 مطابق 8 فروری 1979 کو انجام پانے والے اس قابل فخر اقدام اور کارنامے سے بہرہ مند ہیں۔ آپ نے فرمایا اس دن ایرانی فضائیہ کا یہ اقدام منحوس پہلوی حکومت کے بوسیدہ پیکر پر آخری وار کی حیثیت رکھتا تھا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب کے شروع میں فرمایا کہ میں کرونا کے تعلق سے ڈاکٹروں کی اعلان کردہ احتیاطی تدابیر کا پابند ہوں، یعنی اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ ان پر عمل کروں اور عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ماسک لگانے کی تاکید کرتا ہوں اور ویکسین کی تیسری ڈوز بھی میں لگوا چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ایران کے عزیز عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں ماہرین کی باتوں کو سنیں اور ان پر توجہ دیں اور ان کی تاکید پر عمل کریں۔ 5 داران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر نے عنقریب ایک نئے اسٹریٹجک میزائل کی رونمائی کی خبر دی ہے۔ 5 داران انقلاب اسلامی کے ایرو اسپیس ڈویژن کے کمانڈر امیر علی حاجی زادے نے عشرہ فجر کی مناسبت سے مسلح افواج کی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے روزے پر حاضری کے موقع پر کہا کہ عنقریب ایک نئے اسٹریٹجک میزائل کی رونمائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ میزائل بہت پہلے ہی تیار کیا جا چکا ہے اور بہت جلد اس کو میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ پاسداران انقلاب اسلامی نے 11 دسمبر 2021 کو 110 تیز اسپیڈ جنگی کشتیوں کی رونمائی کی تھی۔ ایران کی مسلح افواج کے کمانڈر جنرل محمد باقری کے مطابق ایران اسلامی فوجی صنعت اور اہم نیز اسٹریٹجک نوعیت کے ہتھیاروں کی تیاری میں خود کفالت اور خود انحصاری کے مرحلے سے کافی آگے جا چکا ہے۔ سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی نے پیغمبر اعظم 17 جنگی مشقوں کے دوران انواع اقسام کے میزائلوں، راکٹوں، ڈرون طیاروں اور دیگر اہم فوجی ساز و سامان کا کامیاب تجربہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے خود سرانہ پابندیوں کو انسانیت مخالف قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے جنرل اسمبلی کے 76ویں سالانہ اجلاس سے صدر ایران کے خطاب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ کی خود سرانہ بالخصوص دواؤں اور ضروری اشیاء کی پابندیاں انسانیت دشمن اور مجرمانہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خود سرانہ پابندیوں کا نشانہ عام لوگ بنتے ہیں اور ان سے عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے، بنابراین یہ پابندیاں انسانی حقوق کی پامالی کے مترادف ہیں۔ مجید تخت روانچی نے کہا کہ امریکہ کی خود سرانہ پابندیوں سے ایرانی عوام، حتیٰ بچے، سن رسیدہ افراد، خواتین، غریب طبقہ اور بعض سخت بیماریوں میں مبتلا افراد متاثر ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پابندیاں نہ صرف یہ کہ بنیادی بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے منافی ہیں، بلکہ ان کے کمزور ہونے کے سبب بھی فراہم کرتی ہیں۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم منگل کی صبح تہران سے ویانا کے لیے روانہ ہو گئی۔ ایران کے نئے وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی ویانا میں مذاکرات کے عمل کو مزید آگے بڑھانے کے لیے ایک مختصر وقفے کے بعد شروع ہونے والے مذاکرات میں شمولیت کے لیے تہران سے ویانا کے لیے روانہ ہو گئے۔ پروگرام کے مطابق منگل کو وہ یورپی یونین کے خارجہ امور کے نائب سربراہ اور مشترکہ ایکشن کمیٹی کے کوآرڈینیٹر انریکے مورا سے ملاقات کریں گے۔ ویانا مذاکرات میں گزشتہ ہفتے چند دنوں کا وقفہ کیا گیا تھا تاکہ مذاکرات کار اپنے اپنے ملکوں کو واپس لوٹ کر صلاح مشورہ کر سکیں۔ اس سے قبل پیر کو ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ویانا مذاکرات کے عمل کے بارے میں کہا تھا کہ ایران کو امید ہے کہ واشنگٹن میں خاص طور پر ضروری فیصلے لیے گئے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ پابندیوں کا ہٹنا اور ایران کے مفادات اسلامی جمہوری ایران کی ریڈ لائن ہے۔ دوسری جانب ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سیکرٹری علی شمخانی نے کہا ہے کہ امریکہ جب تک اپنے وہم و گمان سے باہر نہیں نکلے گا اور شک و شبہ کا عمل ترک نہیں کرے گا، ویانا مذاکرات کا راستہ ہموار نہیں ہوگا۔ ای سی او کے ادارے ثقافت کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کا مرکز ہلال احمر علاقے میں دوستی کا مرکز بن سکتا ہے۔ ای سی او کے ادارے ثقافت کے سربراہ سرور بختی نے تہران میں ایران کے ہلال احمر کے علاج و معالجے اور دواؤں کے فورم کے سربراہ شاہ رخ رامین سے گفتگو کرتے ہوئے سائنسی و تکنیکی شعبے میں ایران کی ہلال احمر سوسائٹی کی پیش رفت کو ای سی او کی قوموں کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے پاک چین دوستی کو خطے میں استحکام کی ضمانت قرار دیا ہے۔ عمران خان نے چینی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور چین کے دوستانہ تعلقات ہر امتحان میں کامیابی سے پورے اترے ہیں۔ انہوں نے سی پیک منصوبے کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے کہا کہ سی پیک کا پہلا منصوبہ مواصلاتی رابطوں میں بہتری پر مشتمل تھا، جس کی تکمیل کے بعد ہم اس کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کشمیر کو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان اہم ترین اختلافی مسئلہ قرار دیا اور کہا کہ انہیں امید ہے کہ جلد یا بدیر یہ مسئلہ بھی بات چیت کے ذریعے حل ہو جائے گا۔ عمران خان نے اپنے اس انٹرویو میں افغانستان کے حالات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت افغانستان کو سنگین بحرانی صورتحال کا سامنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت سے قطع نظر سب کو افغان عوام کی مدد کے لیے آگے آنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان کی آدھی سے زیادہ آبادی شدید مشکلات کا شکار ہے، بنابراین اقوام عالم کی اولین ترجیح افغان عوام کی مدد ہونی چاہیے۔ پاکستان میں کرونا کی پانچویں لہر کا زور بہت حد تک ٹوٹ گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 2,799 افراد متاثر ہوئے اور 4,786 افراد شفایاب ہوئے۔ اس دوران کرونا کے مزید 37 مریض دم توڑ گئے۔ پاکستان میں کرونا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 29,553 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی تیسری لہر میں ہلاکتوں میں شدت کا سلسلہ جاری ہے۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے نے بتایا ہے کہ کرونا کی تیسری لہر میں یومیہ متاثرین کی تعداد میں کمی آئی ہے، لیکن ہلاکتیں بدستور یومیہ 1,000 سے زائد ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا سے 1,188 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ فرانس اور روس کے سربراہوں نے یورپی سیکیورٹی کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے۔ روس اور فرانس کے سربراہوں ولادیمیر پوتین اور ایمانوئل میکرون نے ماسکو میں یورپ کے سیکیورٹی سسٹم سمیت مختلف موضوعات پر تبادلہ خیال کیا۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے یورپ کی سیکیورٹی کی صورتحال کو تشویشناک بتایا۔ انہوں نے کہا کہ حالی عشروں میں فرانس نے یورپ کے سیکیورٹی کے امور میں فعال کردار ادا کیا ہے، لیکن حال حاضر میں یہ صورتحال تشویشناک نظر آتی ہے۔ انہوں نے اس ملاقات میں ماسکو پیرس تجارت کی موجودہ سطح کے بارے میں کہا کہ 2021 میں دونوں ملکوں کی باہمی تجارت میں 70% اضافہ ہوا ہے۔ اس ملاقات میں فرانس کے صدر نے کہا کہ یورپ کی سیکیورٹی کے تعلق سے سبھی کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی، اور اب سماعت فرمائیے یمن کے حوالے سے ایک خصوصی رپورٹ۔ پریس ذرائع نے شمالی یمن میں سعودی اتحاد کی جانب سے یمن کے عام شہریوں کو نشانہ بنائے جانے کی خبر دی ہے۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبہ سعدہ میں سعودی اتحاد نے سرحدی شہر ممبا کے علاقے المفتح اور رقو میں عام شہریوں پر فائرنگ کر دی، جس میں ایک عام شہری شہید اور چار دیگر افراد زخمی ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے صوبہ سعدہ میں قطاف کے علاقے پر شدید بمباری بھی کی۔ دریاسنا یمن کے آپریشنل فوجی افسروں نے پیر کی رات اعلان کیا کہ جارے سعودی اتحاد اور اس کے اعلی کار فوجی اہلکاروں نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صوبہ الحدیدہ پر 112 بار بمباری کی۔ ان فوجی افسروں کے مطابق جارے سعودی اتحاد کی جانب سے فائر بندی کی جاری خلاف ورزیوں میں الحدیدہ کی فضا میں جنگی طیاروں کی پروازیں جارحیت، 36 بار گولہ باری اور 63 بار فائرنگ شامل ہے۔ دوسری جانب یمن کی مسلح افواج کے ڈپٹی چیف آف آرمی اسٹاف علی المشکی نے الحدیدہ میں فائر بندی پر عمل درآمد کی حمایت کے لیے اقوام متحدہ کے وفد کے نائب سربراہ ڈینیلا کروسلک سے ملاقات میں جارے سعودی اتحاد کے لیے امریکہ کی حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ یمن میں امن کا خواہاں نہیں ہے، اور وہ اس ملک میں قومی ذرائع اور یمنی عوام کے مفادات کو تباہ و برباد اور یمن پر تسلط قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ صوبہ سعدہ کے گورنر محمد جابر عوض نے بھی یمن میں سعودی اتحاد کی جارحانہ کاروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں عوام کے بہیمانہ قتل عام کی پوری ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر یمن میں بم اور بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے والے مرکز نے سعودی اتحاد کی جانب سے 2015 سے 2021 تک یمنی عوام کے خلاف کلسٹر بموں کے استعمال کے نتیجے میں 3841 عام شہریوں کے شہید اور زخمی ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ان میں بیشتر تعداد عورتوں اور بچوں پر مشتمل ہے۔ اس مرکز نے اعلان کیا کہ اس عرصے کے دوران یمن کے 15 صوبوں کے مختلف علاقوں پر 15 قسم کے کلسٹرڈ بم برسائے گئے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یمنی عوام کی ایک بڑی مشکل یہی کلسٹرڈ بموں اور ممنوع ہتھیاروں کا استعمال ہے، جس کے نتیجے میں یمنی عوام کا بری طرح سے قتل عام ہوا ہے، جبکہ ایک بڑی تعداد اپاہج بھی ہو گئی۔ جارے سعودی اتحاد 2015 سے یمن پر اپنی وحشیانہ جارحیتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے اس عرصے میں 10,000 یمنی شہری جانباق اور زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ 10,000,000 یمنی باشندوں کو اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ سامعین، آپ نے ہماری سیاسی رپورٹ سنی۔ اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، دل کو چراغ طور بنایا میرے کملی والے نے، ہر پتھر آئینہ بنایا سے دکھایا جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا میرے کملی والے نے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کے ایوان میں کیا تھا نور محمد سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے کو انسان بنایا میرے کملی والے نے انسان کو انسان بنایا میرے کملی والے نے دل کو چراغ تور بنایا میرے کملی والے نے روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل میں روشنیاں ہی روشنیاں ہیں ہر منزل ہر محفل جلوہِ حق دنیا کو دکھایا جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے جلوہِ حق دنیا کو دکھایا میرے کملی والے نے چراغ تور بنایا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام عشرہ فجر کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام یادوں کے جھروکے
یادوں کے جھروکے جی ہاں سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں اپنے میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 19 بہمن 6 رجب اور 8 فروری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے چھ رجب سن 248 ہجری قمری کو مشہور مسلمان دانشور ابو حاتم سہل بن محمد سجستانی نے وفات پائی سجستانی قرآن علوم اور حدیث کے علاوہ شعر و ادب میں بھی مہارت رکھتے تھے درس و تدریس تلاوت قرآن اور قرآنی علوم کے فروغ کے ساتھ ساتھ وہ معاشرتی مسائل سے بھی غافل نہیں تھے۔ ابو حاتم سجستانی کی تصانیف میں اعراب القرآن اور اخلاق الانسان مشہور ہیں۔ چہرہ جب سن 516 ہجری قمری کو معروف ادیب اور مصنف ابو محمد قاسم بن علی بصری نے وفات پائی۔ وہ ابن حریری کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے مقامات نامی کتاب تحریر کی جو اپنے آپ میں بے نظیر اور بہت مشہور ہے۔ ابن حریری نے اس کتاب میں عربی زبان کے اسرار و رموز کو آسان اور سبق آموز قصے کہانیوں کے انداز میں بیان کیا ہے۔ اس بنیاد پر یہ گراں بہا کتاب قدیم زمانے سے آج تک عربی ادب سے آگاہی کے سلسلے میں بہت اہمیت کی حامل ہے۔ آٹھ فروری سن 1742 عیسوی کو سویڈن کے ماہر علم کیمیا کارل ویلہم شیل پیدا ہوئے۔ غربت کے باوجود علم کیمیا سے بہت زیادہ دلچسپی کے باعث انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور 5 سال تک مسلسل مطالعہ اور تحقیقات کے بعد سن 1772 میں کلورین گیس دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ویلہم شیل کا سن 1786 میں انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1759 عیسوی کو اٹلی کے مشہور شاعر لوئیجی لامبرتی پیدا ہوئے۔ ان کے والد کی کتابوں کی دکان تھی۔ لامبرتی مختلف کتابوں کے مطالعے کے بعد ادب کی جانب مائل ہوئے اور پھر انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ فرانس میں گزارا۔ انقلاب فرانس کے زمانے میں وہ پیرس میں تھے اور سن 1812 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا دیوان سن 1822 میں شائع ہوا۔ آٹھ فروری سن 1903 عیسوی کو عالم اسلام کے ایک بڑے سیاسی رہنما اور ملیشیا کے سابق وزیر اعظم تنکو عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ وہ ملایا کی ایک چھوٹی سی ریاست قدھا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اس ریاست کے سلطان تھے۔ انہوں نے بینکاک اور پنانگ کے انگریزی اسکولوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد انگلستان سے بیرسٹری کی ڈگری حاصل کی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ یونائٹڈ ملایا نیشنل آرگنائزیشن کے چیئرمین منتخب ہوئے۔ اس تنظیم کی کوششوں سے 30 اگست سن 1957 کو ملایا آزاد ہو گیا اور تنکو عبد الرحمن اس نئی مملکت کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 16 ستمبر سن 1963 کو ان کی کوششوں سے ملیشیا کا قیام عمل میں آیا۔ اپریل 1964 میں ملک کے پہلے عام انتخابات میں ان کی جماعت نے بھاری اکثریت حاصل کی اور عبد الرحمن ایک بار پھر ملک کے وزیر اعظم منتخب ہوئے۔ 30 اگست 1970 تک وہ اس عہدے پر فائز رہے۔ پھر وہ OIC کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے اور دسمبر سن 1973 میں اس عہدے سے سبکدوش ہو گئے۔ 6 دسمبر سن 1990 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ آٹھ فروری سن 1963 عیسوی کو عراق میں کرنل عبدالسلام عارف نے باس پارٹی کے افسروں کے ساتھ مل کر ایک خونریز فوجی بغاوت کے ذریعے حکومت عراق کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ کرنل عبدالسلام عارف نے عراقی فضائیہ کی مدد سے اس وقت کے عراقی صدر عبدالکریم قاسم کی قیام گاہ پر بمباری کی اور انہیں گرفتار کر کے خود عراق کے صدر بن بیٹھے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ خود عبدالکریم قاسم نے بھی سن 1958 میں عراق کے آخری بادشاہ شاہ فیصل کے خلاف فوجی بغاوت اور شاہی خاندان کے بہت سے افراد کو قتل کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ کرنل عبدالسلام عارف سن 1966 میں ایک پراسرار فضائی حادثے میں مارے گئے، جس کے بعد ان کے بھائی عبد الرحمن عارف نے اقتدار سنبھال لیا، تاہم وہ بھی اپنے بھائی کے انجام سے دوچار ہوئے اور جلد ہی اقتدار پر صدام حسین کا قبضہ ہو گیا، جو سن 2003 میں امریکی فوج کے حملے تک جاری رہا۔ بہمن سن 1357 ہجری شمسی کو ایرانی فضائیہ کے افسروں کی کثیر تعداد امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچی اور امام خمینی اور انقلاب اسلامی کی حمایت کا اعلان کیا۔ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس موقع پر ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ لوگ قرآن سے آ ملے ہیں، قرآن آپ کا محافظ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کی مدد سے ہم ایران میں اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے۔ اسی مناسبت سے انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد سے 19 بہمن کو ایران میں یوم فضائیہ منایا جاتا ہے۔ یہ تاریخی ملاقات فوج میں انقلابی اور نظریاتی افراد کی موجودگی کا ثبوت تھی، اور یہ ملاقات شاہی حکومت کے لیے خوف و ہراس کا باعث بنی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر
عزیز سامعین، انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کی سالگرہ کے مناسبت سے ہم نے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ آج کے پروگرام میں انقلاب اسلامی ایران کے تمام چاہنے والوں کو جہاں ان ایام کی مبارکباد دیتے ہیں، وہیں ایران کے اسلامی انقلاب کے بعد ایران میں خواتین سے متعلق انجام پانے والے بعض امور کا مختصرا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
چوئی تو این ندا، ای اسیران و مستضعفان به پا، زیر بار ستم زندگی بس است، نزد تابوتیان بندگی بس است. بود شعار تو به راه حق بیان، زما تو را درود، زما تو را سلام. خمینی ای امام، خمینی ای امام، خمینی ای امام.
سامعین، اسلامی انقلاب کی شاندار کامیابی کے 43 سالوں کے دوران خواتین کے وقار کو بحال کرنے کی بھرپور اور مؤثر کوشش کی گئی ہے۔ ایران کا اسلامی انقلاب مرد اور خواتین دونوں افراد کی مشترکہ کوششوں سے کامیاب ہوا، اور اس دوران خواتین نے جو نمایاں اور بااثر کردار ادا کیا وہ تاریخ میں بے مثال ہے۔ انقلاب سے پہلے مغربی ثقافت کی یلغار کی وجہ سے عورتوں کے بارے میں ایک حریصانہ اور عامیانہ نظریہ موجود تھا، جس کی وجہ سے عورت کی تمام انسانی خصوصیات اور اقدار معدوم ہونے کے دہانے پر تھیں۔ مغرب میں رائج خواتین کو جنس کے طور پر استعمال کرنے کا نظریہ جو بعد میں ایران تک پہنچا، سامراجی دور میں ایرانی خواتین کی شناخت اور شخصیت کو پامال کرنے کا باعث بنا۔ اس کا آغاز 19ویں صدی میں ہوا، اور مغرب میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے ساتھ مادیت پسند نظریات غالب ہوئے، اور اس نے سیکولرزم کے نام سے ایک نئی فکر کو جنم دیا۔ سیکولرزم، جس نے مذہب کو زندگی اور سیاست سے الگ کیا تھا، بہت کم عرصے میں مختلف ممالک میں پھیل گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں سیکولرزم کی ثقافت اور فکر مغربی سرمایہ داری کی مدد سے مسلم ممالک تک پہنچی، اور ان جگہوں پر جدیدیت اور ترقی کے رجحان کو جنم دیا۔ اس کے بعد سے یورپ اور امریکہ مسلم ممالک کے ترقی اور ماڈل کی مثال بن گئے، اور مذہب کو جدیدیت کے مقابلے میں پیش کیا گیا۔ اس کی وجہ سے اسلامی ممالک میں حکومتوں کی اکثریت، جیسے کہ ایران میں پہلوی حکومت نے اپنے ممالک کو جدید بنایا، جس نے خواتین کی انفرادی اور سماجی زندگی کے ساتھ خاندانی نظام کو بہت متاثر کیا۔ اس وقت کے ایران کے بادشاہ رضا خان نے، جو حقیقت میں استعمار کا نوکر تھا، ملک کو جدیدیت کی راہ پر ڈالنے کے لیے خواتین کے حجاب کو ختم کرنے کا حکم دیا۔
سامعین، ایرانی خواتین جو اب تک پورے حجاب کے ساتھ معاشرے میں موجود تھیں، اب شاہ کے فوجی دستوں کے لاٹھیوں اور گولیوں کے زور پر ان کے سروں سے چادریں چھین کر ان کو پردے سے محروم کر دیا گیا تھا۔ ایران کے شاہ، جن کے پاس آگے ہی اور علم کا فقدان تھا، اس حقیقت کو نہیں سمجھتا تھا کہ ایران کا مذہبی، ثقافتی، سماجی اور تاریخی تناظر اسلام کی ترقی اور دینی تعلیمات پر مبنی ہے۔ وہ اس کو درک نہیں کر رہا تھا کہ خواتین کو حجاب سے محروم کرنے سے ترقی نہیں، تنزلی سامنے آئے گی۔ ان مسائل کی وجہ سے ایران میں بہت سی باپردہ اور مسلمان باصلاحیت خواتین اپنے حجاب اور حیا کو برقرار رکھنے کے لیے معاشرے میں جانے سے گریز کرتی رہیں، اور ان میں سے بعض تو کئی سالوں تک گھروں میں رہیں۔ برطانوی افواج کے ہاتھوں رضا شاہ کو ہٹانے کے بعد محمد رضا شاہ نے بھی اپنے والد کا غلط راستہ اختیار کیا۔ خواتین کے لباس کو تبدیل کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ وہ جس طرح سے مردوں کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے، اس نے ایرانی معاشرے کو ایک نئے بحران میں دھکیل دیا۔ گویا ایک خاص پالیسی کے تحت حکومت خواتین کے لیے حیا کو ناپسندیدہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ عورتوں کے مردوں کے ساتھ توہین آمیز رویے کو بھی سرکاری حمایت حاصل ہونا شروع ہو گئی۔ خواتین کی غیر معمولی آرائش اور خاندانی اقدار سے بغاوت نے ایک اجنبی ماحول کو ایران کے مخصوص حلقوں میں نافذ کرنا شروع کر دیا۔
سامن، ایران کا شاہ ملک کے پہلے شخص کی حیثیت سے عورتوں کے بارے میں انتہائی پست اور حریصانہ نظریہ رکھتا تھا، اور وہ عورت کے جنسی استحصال کے حوالے سے مشہور تھا۔ شاہ کے بارے میں واقعات لکھنے والوں نے ان کی جنسی کرپشن کے حوالے سے بہت سے رازوں کو فاش کیا ہے۔ اس کی ایک مثال شاہی محافظ اور شاہ کے محافظ دستوں میں سے ایک علی شہبازی کے الفاظ ہیں، جو شاہ کی طرف سے عورت کے جنسی استحصال کے بارے میں اپنی یادداشتوں میں کہتا ہے، بعض افراد کی ڈیوٹی تھی کہ وہ خوبصورت شادی شدہ خواتین اور لڑکیوں، نیز ان حکام کی بیویوں اور بیٹیوں کو شاہ کی خدمت میں لائیں جو بادشاہ سے کوئی عہدہ لینا چاہتے تھے۔ انقلاب اسلامی کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سامراجی دور میں عورتوں پر ہونے والے ظلم کے بارے میں فرمایا،
عورتوں پر دو مرحلوں میں ظلم ہوا، ایک زمانے جاہلیت میں جب مرد پر انحصار کیا گیا، تاہم اسلام نے عورتوں کو جاہلیت کے ظلم سے نکالا، دوسری صورت ہمارے ایران میں تھی کہ یہاں عورت مظلوم تھی اور سابق بادشاہ اور اس سے پہلے والے شاہ دونوں نے عورت کی آزادی کے نام پر وہ کام کیے جس نے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کیا۔ اس آزادی نے ہماری عورتوں اور نوجوانوں کو اخلاقی طور پر کرپٹ کر دیا۔ اسلامی معاشرے میں خواتین کے مقام و مرتبے کا تعین توحیدی عالمی نظریے پر مبنی ہے۔ اس نظریے میں خواتین کے لیے ملازمت، تعلیم اور دیگر مختلف سرگرمیوں کے انتخاب کی آزادی ہے، لیکن اس کے باوجود جو چیز عورت کو شناخت دیتی ہے وہ نسل اور معاشرے کی تعلیم و تربیت میں اس کا کردار ہے۔ اسلام میں ماں کا کام قابل قدر انبیاء کے کام کے طور پر متعارف کرایا گیا ہے، اور ایک نیک اور صالح بچے کی پرورش میں ماں کے عظیم صبر اور شفقت کو انبیاء کے صبر اور کوشش کے برابر قرار دیا گیا ہے۔
سامعین، انقلاب اسلامی ایران کے بانی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ایک منفرد عالم دین اور مرجع تھے، خواتین کے بارے میں قرآنی، اسلامی اور قابل قدر نظریہ رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ عورت کو عزت، آبرو اور وقار کا درجہ حاصل ہے۔ عورت علم، سیاسی اور سماجی سرگرمیاں جاری رکھتے ہوئے روحانیت کے اعلیٰ درجے کو حاصل کر سکتی ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ اسلام کے گراں قدر نظریے میں انسان کا مقصد، خام مرد ہو یا عورت، خدا کا قرب حاصل کرنا ہے، اس لیے خدا کی عبادت اور معاشرے کی خدمت کرنا خواتین کے لیے ترقی و سربلندی اور قرب الہی کے مقام تک پہنچنے کا باعث بنتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تقریر میں فرمایا، عورت ایک انسان ہے بلکہ ایک عظیم انسان ہے، عورت معاشرے کی معلم ہے، عورت کے دامن سے عظیم انسان پرورش پاتے ہیں، اور ممالک میں سعادت و شقاوت کا دار و مدار عورت کے وجود پر ہے۔ عورت اپنی بہتر تربیت سے بہترین انسان تیار کرتی ہے اور اس طرح اپنے ملک کو آباد کرتی ہے۔
سامعین، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام کے نقطۂ نظر اور عورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن سلوک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، رسول خدا کی طرف سے اپنی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ زہرا کا احترام اور ان کی ستائش اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ عورت کو معاشرے میں خاص عظمت حاصل ہے، اگر وہ مرد سے افضل نہیں تو کم بھی نہیں ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ خواتین سے فرماتے تھے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اخلاقی فضائل اور تزکیہ نفس کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ خواتین ہی معاشرے کے لیے خیر اور سعادت کا ذریعہ ہیں۔
دیکھو نبی کے سامنے ہونا نا شرمسار, دیکھو نبی کے سامنے ہونا نا شرمسار, تم پر سے اٹھ نہ جائے علی کا بھی اعتبار, تم کو بلند کرنا, تم کو بلند کرنا اے اسلام,
سامعین بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خواتین سے مطالبہ کیا کہ وہ مردوں کی طرح سیاسی معاملات میں حصہ لیں اور علم اور ثقافت دونوں میدانوں میں مردوں کی طرح مشغول رہیں اور ان تمام شعبوں میں اپنے حجاب, عفت اور پرہیزگاری کو برقرار رکھیں۔ اسلامی انقلاب کی شاندار کامیابی کے 43 برسوں کے دوران خواتین کے وقار کو بحال کرنے کی مؤثر کوشش کی گئی ہے۔ ایرانی مسلمان خواتین نے اب علم و تحقیق, کھیل, طب, ٹیکنالوجی, آرٹ, ادویات اور ویکسین کی تیاری اور ملک کو درکار دیگر شعبوں میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے دکھایا ہے کہ عورت کی مذہبیت اور حجاب نہ صرف اسے بلند مقاصد کے حصول سے روکتے نہیں ہیں بلکہ اسے کامیابی کی چوٹیوں تک پہنچنے کے لیے ایک محفوظ اور زیادہ قیمتی ماحول بھی فراہم کرتے ہیں۔
سامعین, رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای خواتین کے بارے میں انقلاب اسلامی کے نقطۂ نظر کو خواتین کے بارے میں اسلام کے الہی نقطۂ نظر سے ماخوذ قرار دیتے ہیں اور اس سلسلے میں فرماتے ہیں, اسلام کی منطق میں خواتین کے لیے ایک کامل نمونہ اور مکمل فریم ورک موجود ہے۔ ایک اسلامی عورت وہ ہے جو تقوی, عفت, پاکیزگی سے مزین ہے اور معاشرے کی مربی ہے اور معاشرے پر اثر گزار ہے۔ وہ علمی اور معنوی لحاظ سے رشد کرتی ہے, گھر اور گھرانے میں ایک بہترین مدیر ہے۔ وہ مردوں اور گھرانے کے لیے سکون کا ذریعہ ہے اور یہ سب کچھ نسوانی خصوصیات کے ساتھ ہے۔ یہ اسلامی عورت کا صحیح نمونہ ہے۔ اس کے برعکس تاریخ میں ہمیشہ ایک منحرف نمونہ رہا ہے, وہ آج کی مغربی عورت ہے۔ وہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور خود کو مردوں کی لذت کا سامان بنا کر پیش کرتی ہے۔ بس ایک مغربی عورت کی خصوصیت عریانیت ہے۔ ایسا معاشرہ جہاں تقریبات میں مرد کو اپنے طور پر مکمل ڈھانپنا چاہیے اور عورت کو ہر ممکن حد تک برہنہ ہونا چاہیے, یہ مغربی معاشرے کی ایک جھلک ہے۔ اس میں عورت کی توہین کی جاتی ہے۔ سامعین, اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمیں اجازت دیجیے, خدا حافظ۔
امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں, دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا۔
تو ہے شرارے ستم, باعث رنج و علم, امن کی ہر شاخ کو تو نے کیا ہے قلم۔ کھیت پہ کھلیان پہ
قلب گلستان پہ آتش کی نا تری بن کے گری برق غم جور و جفا سے ملا تجھ کو یہ سب مال و زر اجڑی ہیں وہ بستیاں تو نے کیا جن میں گھر سچ ہے تیری دوستی توق گراں بار ہے عالمی رہ زن ہے تو دشمن مکار ہے عاشق جور و جفا دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو اس سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام میں جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
تو نے کیا ہے بلند نعرہ صدا جنگ کا تو نے گھونٹا گلا امن کے آہنگ کا مظہر شیطانیت دشمن انسانیت تیری سیاست میں ہے جرم ہر ایک رنگ کا قاتل و سرکش ہے تو باعث ظلمت ہے تو نغمہ ابلیس ہے ساز تیرے چنگ کا دشمن ملت ہے تو باعث ذلت ہے تو سایہ وحشت ہے تو رہزن امت ہے تو
دشمن مہر و وفا حامل زہر بلا قاتل شہد صفا دفتر تاریخ میں تو ستمگر نہیں فتنہ عالم ہے تو تجھ سے بڑا شر نہیں امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا امریکہ امریکہ دشمن اقوام جہاں دنیا کے انسانوں کا خون ہے تیرے پنجوں سے روا
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روسنما ابتکار ویانا مذاکرات کا آخری مرحلہ کیا معاہدے پر منتج ہوگا روسنما العرب خلیج فارس میں امریکہ کی حکمت عملی جوابی کارروائی نہیں صرف دفاع جاپان ٹائمز ٹرمپ کے دور میں اسٹیل پر لگے ٹیکس کو ختم کرنے پر جاپان اور امریکہ متفق اور اب اخبارات کی تفصیلات روسنما سیاست روس پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے تو ایران اسلحہ برآمد کرنے والا بڑا ملک بن جائے گا مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف جنرل محمد باقری نے کہا ہے کہ اگر مجرم امریکہ کی پابندیوں کا خاتمہ ہو جائے تو ہم ہتھیار برآمد کرنے والے بڑے ملکوں میں شامل ہو جائیں گے جنرل باقری نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تجدید عہد کی تقریب کے موقع پر کہا کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ملک بلکہ علاقے بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایک سنہری باب کا اضافہ کیا جس کی مثال شاید صدیوں تک نہ مل سکے۔ انہوں نے انقلاب کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کی ترقی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ ایک دن تھا جب ہمارا ملک چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کے لیے بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا اور مقدس دفاع میں اس کے پاس باڑ لگانے کے لیے بھی تار تک نہیں تھے، لیکن آج فوجی ساز و سامان اور ہتھیار بنانے کے لحاظ سے ایران دنیا کے اہم ملکوں میں شامل ہے۔ رائل یوم، اسرائیلی حکومت زوال کی سمت گامزن، تل ابیب نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اسرائیلی تجزیہ نگار، اسرائیلی اخبار ہارٹس کے عبرانی ایڈیشن میں روغل الفر کا ایک مقالہ شائع ہوا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اسرائیل اور اس کے دشمنوں کے درمیان اگلی جنگ میں اسرائیلی شہریوں کو خودکشی کا حکم دیا جائے گا۔ مقالہ نگار نے سن 1948 میں یہودی کالونی نتسا نیم پر مصری فوج کے قبضے کا ذکر کیا اور لکھا کہ اس وقت بھی فوجی کمانڈر نے آخر تک جنگ کا حکم دیا تھا جو دراصل خودکشی کا ہی حکم تھا، اور اسی طرح ان فوجیوں کو مار ڈالا گیا جو ہتھیار ڈالنا چاہ رہے تھے۔ اگلی کسی جنگ میں بھی یہی صورتحال ہونے والی ہے، اور حکومت جنگ کا پروپیگنڈا کر رہی ہے اور یہ اعلان کر رہی ہے کہ اگلی جنگ میں لبنان، ایران اور غزہ سے میزائلوں کی بارش ہوگی۔ اسرائیلی صحافی کے بقول اسرائیل نے اپنے پروانۂ شہادت پر دستخط کر دیے ہیں، بس وقت کا انتظار ہے۔ اسرائیلی کاتب نے صہیونی حکومت کے خاتمے کی کئی وجوہات بیان کی ہیں جن میں اگلی جنگ بھی شامل ہے۔ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روسنما صحافت، سرکاری دباؤ میں دارالعلوم دیوبند کا تقیہ نوٹس کے بعد متعدد فتوی ویب سائٹ سے ہٹانے کا فیصلہ۔ ہندوستان ٹائمز، جموں کشمیر کے عوام کو تقسیم کرنے کی کوئی کوشش کامیاب نہیں ہونے دیں گے، نیشنل کانفرنس۔ روسنما خبریں، سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز ایک روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روسنما جنگ، چین نے کشمیر اور افغان معاملے پر پاکستانی موقف کی تائید کی، عمران خان۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ عالمی امور میں پاکستان کے موقف کو پذیرائی مل رہی ہے، چین سیاسی اور جغرافیائی امور پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، چین پاکستان کی صنعتی ترقی میں اہم کردار ادا کرنے جا رہا ہے، چین نے مسئلہ کشمیر اور افغان معاملے پر پاکستانی موقف کی تائید کی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت پارٹی رہنماؤں اور ترجمانوں کا اجلاس ہوا جس میں وزیراعظم کے دورہ چین پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور معاون خصوصی سی پیک خالد منصور نے دورہ چین میں ہونے والے معاہدوں سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ دورہ چین تاریخی اور گزشتہ دوروں سے مختلف تھا، چینی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں کامیاب رہیں۔ روسنما قومی آواز، کرناٹک جب پردہ عقل پر پڑ جائے، ایسی صورت میں جب ملک کے سب سے اہم صوبے اتر پردیش میں انتخاب ہونے والے ہیں اور بی جے پی کے پاس عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی رپورٹ کارڈ نہ ہو تو اس طرح کے تنازعات کی ضرورت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے ذریعے مسلم دشمنی کا دھواں اٹھے گا اور پولرائزیشن کی لہر پیدا ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ایک ماہ سے کرناٹک میں بی جے پی کا حجاب کے نام پر ناٹک جاری ہے اور ہمارا قومی میڈیا اسے اس طرح پیش کر رہا ہے گویا حجاب پہننے والی طالبات کالج پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی اس کوشش میں نہ صرف قومی میڈیا بلکہ حجاب کو تنازع بنانے والے اس بات کا ثبوت فراہم کر رہے ہیں کہ جس حجاب کے حق سے وہ مسلم طالبات کو محروم کرنا چاہتے ہیں وہ ان کی عقلوں پر پڑ چکا ہے اور سوچنے سمجھنے کی بنیادی صلاحیت سے بھی محروم ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال دراصل اس منافرت والی ذہنی وبا کی پیداوار ہے جو اتفاق سے اس ملک میں 2014 کے بعد سے بڑھتی جا رہی ہے. ہمارے پردھان سیوک جی اس صورتحال کو نہایت آسانی سے قابو میں کر سکتے ہیں، لیکن ایسا کرنے کی صورت میں اس وبا سے متاثر لوگوں کی تعداد کم ہونے کا اندیشہ ہے، جن کی تعداد میں ان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے بے تحاشا اضافہ ہوا ہے اور جنہیں وہ اپنے اقتدار کی کنجی بھی سمجھتے ہیں. اور پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں. ایرنا، مغرب کو پابندیوں کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اور مؤثر فیصلہ کرنا ہوگا، وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان. وائی جے سی، ہم ملک کی معیشت کو ایٹمی معاہدے کے انتظار میں نہیں روکیں گے، صدر رئیسی. سانہ نیوز ایجنسی، شام اور متحدہ عرب امارات کے درمیان رفاہی اور امدادی کارروائیوں میں تعاون کے لیے مفاہمت نوٹ پر دستخط. اور ایک خبر ذرا تفصیل کے ساتھ، تسنیم نیوز ایجنسی، تل ابیب کے اطراف بڑا دھماکہ. اسرائیلی میڈیا میں تل ابیب کے مضافات میں واقع ریشیون لیتسن علاقے میں بہت بڑے دھماکے کی اطلاع دی گئی ہے. 0404 نامی ویب سائٹ اور روٹر نیٹ نے الگ الگ خبروں میں بتایا کہ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ ہولون، باتیام، نیس زیونا جیسے علاقوں میں بھی اس کی آواز سنی گئی. اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی. تو ہمیں تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے. سماعت فرمائیے نور ایمان.
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اس پروگرام میں اسلام قبول کرنے والے 9 مسلموں سے آپ کو روشناس کراتے ہیں. آج کے پروگرام میں بھی ہم آپ کو ایک امریکی 9 مسلم خاتون سے روشناس کرا رہے ہیں. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. دنیا میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو صدائے فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور دنیا اور انسان کی خلقت کے معجزات اور عقلی دلائل پر توجہ دیے بغیر تعصب یا لا علمی کی بنا پر خداوند کریم کے وجود کا انکار کرتے ہیں. انہی افراد میں ایک امریکی فنکار اور مصنفہ ڈینیل لے لوڈوکا کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے. وہ خود اس بارے میں کہتی ہیں کہ بڑے فخر کے ساتھ میں سوچا کرتی تھی کہ مجھ جیسے دانشوروں کا فہم و شعور مذہبی لوگوں سے زیادہ ہے. ڈینیل لے، جو ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئی، تاکید کے ساتھ کہتی ہیں کہ وہ نہ صرف عیسائیت بلکہ کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں. اس بارے میں وہ کہتی ہیں کہ اگر لاکھوں کروڑوں ڈالر بھی مجھے دیے جاتے اور کہا جاتا کہ میں اس دین کو یا اس دین کو کسی بھی دین کو قبول کر لوں، تو میں ہرگز قبول نہیں کرتی. اس امریکی مصنفہ کا علمی غرور اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ تمام ادیان و مذاہب کو غلط اور غیر حقیقی ثابت کرنے کا دعویٰ کرنے لگی. ان کا کہنا ہے کہ میرے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ یہ سوچوں کہ دین کے بغیر بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، بلکہ چاہتی تھی کہ یہ ثابت کروں کہ دین جھوٹ اور گمراہ کن مذاق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا میں نے ایسا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ البتہ تاریخ گواہ ہے کہ مختلف مکاتب فکر اور افراد نے خدا اور ادیان الہی کو نشانہ بنانے کی اور دین کو انسانی افکار کا نتیجہ اور گمراہ کن قرار دینے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال وہ خدا کے وجود اور ادیان الہی کو غلط ثابت نہیں کر سکے، بلکہ ان کے نظریات کو دینی عالموں نے، خاص طور سے مسلمانوں نے، دلائل و منطق کے ساتھ مسترد کر دیا۔ ڈینیل نے بھی دین کی نفی کے مقصد سے مختلف ادیان و مذاہب کا مطالعہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ میں نے ادیان کو خود ساختہ توہمات ثابت کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ڈینیل نے مختلف ادیان و مذاہب کے بارے میں تحقیق شروع کی، اور ہر دین و مذہب کی تحقیقات سے پہلے اس دین یا مذہب کی مقدس کتاب پڑھتی تھیں۔ ڈینیل کا دعویٰ ہے کہ مختلف ادیان اور ان کی مقدس کتابوں کے بارے میں وہ غیر جانبدار رہی ہیں۔ البتہ یہ دعویٰ صحیح بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اس زمانے میں کسی بھی دین کو نہیں مانتی تھیں۔ وہ خود اعتراف کرتی ہیں کہ در حقیقت ادیان و مذاہب کو توہم ثابت کرنے کے لیے میرے پاس پختہ ثبوت و شواہد نہیں تھے، بلکہ صرف ایک دعویٰ تھا۔ البتہ ان کے لیے بعض ادیان و مذاہب میں ابہامات اور تناقضات پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ واضح سی بات ہے کہ ہندوازم اور بدھزم جیسے ادیان کو، جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، متعدد اشکالات کا سامنا ہے، اور عیسائیت اور یہودیت جیسے ادیان الہی صدیوں سے تحریف شدہ ہیں۔ لہذا ان ادیان میں کوئی کمزور نقطہ تلاش کر لینا مشکل کام نہیں ہے۔ ڈینیل اس بات پر تعجب کرتی ہیں کہ ان ادیان کی مقدس کتابوں میں متعدد ابہامات ہونے کے باوجود بھی ان کے ماننے والے اس طرف متوجہ نہیں ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر ادیان کے ماننے والوں کے ساتھ ہوئی بات چیت میں میں نے یہ محسوس کیا کہ وہ لوگ واضح طور پر بس ایک چیز پر عقیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے یہ بات اہم نہیں تھی کہ ان کی کتابوں میں کتنا تناقض ہے۔ وہ لوگ ابہامات اور تناقضات کا جواز پیش کرتے تھے اور اپنے عقائد کو ہر حالت میں باقی رکھتے تھے۔ وہ اس سلسلے میں تنقید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ بہت کم ایسا دیکھنے میں آیا کہ کسی نے اپنی مقدس کتاب کی بنیاد پر دین کو قبول کیا ہو، بلکہ ان لوگوں نے شروع میں ہی ایمان لانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس فیصلے کے بعد اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ بعض افراد نے تو سرے سے ہی اپنی مقدس کتاب کا مطالعہ نہیں کیا تھا۔ انہوں نے جن عقائد کے سائے میں آنکھ کھولی تھی اسی سائے میں پلے بڑھے تھے۔ دیگر ادیان کے برخلاف دین اسلام اپنے ماننے والوں سے چاہتا ہے کہ ہر چیز سے پہلے اپنے دینی عقائد کے اصول و قوانین کو دلیل و برہان کی بنیاد پر پرکھیں۔ ادھر مسلمانوں میں اپنی مقدس کتاب یعنی قرآن مجید پڑھنے کا رواج ہے، اور یہ آسمانی کتاب لوگوں کو اپنے سوروں اور اپنی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے۔ قرآن آخری اور واحد آسمانی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی یا تحریف نہیں ہوئی ہے۔ اس کتاب میں اہم اور بے نظیر نکات اور مضامین شامل ہیں جس سے یہ مقدس کتاب اسلام کے سب سے بڑے معجزے میں تبدیل ہو گئی ہے۔ قرآن کی عظمت اور جذابیت کے باوجود مغرب کے اسلام مخالف پروپیگنڈے کی وجہ سے ڈینیل لے کو قرآن مجید کے بارے میں معلومات نہیں تھیں، اور اسلام کے بارے میں بھی تحقیق کرنے کا ان کا ارادہ شاید نہیں تھا۔ اتفاق سے ایک قرآن ان کو مل گیا۔ وہ اس بارے میں بتاتی ہیں کہ ایک دن میں یونیورسٹی کے سامنے سے گزر رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس یونیورسٹی کی اسلامی انجمن کے ارکان نے ایک میز پر قرآن مجید کے نسخے سجا رکھے تھے، اور وہ خواہش مند حضرات کو اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے قرآن تحفے میں دے رہے تھے۔ میں نے وہاں رک کر ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کیا، بس اتنا پوچھا کہ کیا وہ قرآن کا ہدیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے مثبت جواب دیا تو میں نے قرآن کا ایک نسخہ وہاں سے اٹھا لیا اور اپنا راستہ لیا۔ مجھے ان لوگوں میں اور قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، صرف مفت میں ملی کتاب کے ذریعے اپنے مقصد تک پہنچنا چاہتی تھی، یعنی ادیان و مذاہب کی نفی۔ لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ جو کتاب انہوں نے حاصل کی ہے وہ ان کی زندگی اور افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دے گی۔ ڈینیل لے قرآن پڑھنا شروع کرتی ہیں، اور توقع کے برخلاف بہت جلد اس آسمانی کتاب کا اثر ان پر ہو جاتا ہے۔ وہ اس صورتحال کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے جیسے میں قرآن پڑھتی رہی اس سے مزید متاثر اور دیگر دینی کتابوں سے دور ہوتی گئی۔ قرآن آسانی کے ساتھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور میرے لیے اس کی باتیں واضح تھیں۔ ڈینیل لے نے پہلے دیگر ادیان کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ جب قرآن پڑھا تو وہ متوجہ ہوئیں کہ قرآن اور دیگر کتابوں میں بنیادی فرق ہے، اور قرآن کی زبان خدا کی زبان ہے۔ وہ قرآن کے بارے میں کہتی ہیں کہ جیسے قرآن مجھ سے براہ راست بات کر رہا ہو اور میرے سوالوں کا جواب دے رہا ہو۔ قرآن ایک قدیم کتاب لیکن مکمل طور پر عصر حاضر سے مربوط تھا۔ قرآن کی زبان، لب و لہجہ، منظر کشی، ہر چیز نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ ایک مقدس کتاب کی اتنی خوبصورتی میں نے پہلی بار محسوس کی تھی۔ سامعین، ڈینیل لے کو قرآن کی صرف خوبصورتی اور ظاہری جذابیت نے متاثر نہیں کیا تھا، بلکہ اس آسمانی کتاب کے گہرائی اور گہرائی والے اور بے عیب مضامین نے بھی ان کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ وہ اس ضمن میں کہتی ہیں کہ قرآن میرے لیے بہت دلکش تھا۔ قرآن انسان کو پروردگار عالم، اعتدال، مہربانی اور فروتنی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ قرآن مجھے اشارے اور اطلاعات فراہم کرتا تھا، اور پھر مجھ سے کہتا تھا کہ غور و فکر کروں اور سنجیدگی کے ساتھ سوچوں۔ یہ مقدس کتاب اندھی تقلید کے عقائد کو روک دیتی ہے، اور اس کے برعکس عقل و منطق کی ترغیب دلاتی ہے۔ اس طرح یہ لا مذہب امریکی مصنفہ پورے انہماک کے ساتھ اسلام کا مطالعہ کرتی ہیں اور بہت ساری کتابیں پڑھتی ہیں، نیز مذہبی اجتماعات میں بھی شرکت کرنے لگتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیقات کے دوران ان کے لیے دلچسپ نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں ایک نئے راستے پر چلنا شروع کر چکی تھی، اور اس پر گامزن رہنے کے لیے قرآن کی ہدایت حیرت انگیز تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے خوبصورت اور بہترین نمونے عمل کا بھی انکشاف تھا۔ جھوٹ اور فریب کا اس شخص سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ یہ شخص یعنی رسول راتوں کو عبادت کرتے، ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے جنہوں نے آپ کو ستایا تھا، لوگوں کو مہربانی کی ترغیب دلاتے تھے، جاہ طلبی اور دولت و ثروت سے دور رہ کر اور صرف خدا پر توکل کرتے ہوئے پیغام الہی لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمام مشکلات اور پریشانیاں برداشت کرتے تھے۔ بہرحال وہ اسلام کے بارے میں ایک مثبت نتیجے تک پہنچتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اسلام میں کوئی بھی چیز سمجھنا اور درک کرنا آسان ہے، پیچیدہ نہیں ہے۔ ہمیں پیدا کیا گیا ہے، ہماری تخلیق کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور پیچیدگیاں بھی ہیں، یہ سب یوں ہی معرض وجود میں نہیں آ سکتا۔ لہذا جس خدا واحد نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کی ہمیں اطاعت کرنی چاہیے، اور یہ بہت آسان ہے۔ اس طرح ڈینیل نے حقیقت کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتی ہیں اور اپنے لیے دین مبین اسلام کو منتخب کرتی ہیں۔ یہ نو مسلم امریکی خاتون اپنے مسلمان ہونے کے وقت کے تاثرات کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ خزاں کا موسم تھا اور رات کا وقت، کتب خانہ بھی بند ہو چکا تھا، گھر واپس جانے کے لیے مجبور تھی، لیکن جس سوال کا جواب میں سمجھ رہی تھی کہ نہیں ہے وہ مجھے مل چکا تھا۔ اس وقت تک جو کوشش میں نے کی تھی، سفر، بات چیت اور اسلام کے بارے میں بہت سی کتابوں کے وسیع مطالعے کے بعد، اس ہیجان انگیز لمحے تک میری کوشش نتیجے کے نزدیک تھی۔ آیا جو معلومات مجھے حاصل ہوئی تھیں وہ صحیح تھیں، اور کیا میں ان کی گواہی دے سکتی ہوں، یا اپنی معلومات کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی زندگی کو پہلے کی طرح جاری رکھوں؟ مجھے جواب کا پتہ تھا۔ فٹ پاتھ پر ایک جگہ میں کھڑی ہو گئی اور اپنے پروردگار سے بات کی۔ پہلی بار مجھے یقین ہوا کہ خدا میرے پاس تھا اور میری بات سن رہا تھا۔ نیز اس کو بخوبی پتا تھا کہ میرے دل میں کیا تبدیلی رونما ہوئی ہے۔ بے اختیار میری زبان کہہ رہی تھی کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا، جو کائنات کی ہر چیز کا خالق ہے، کوئی بھی قابل پرستش نہیں ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری زندگی میں ایک نیا باب کھل گیا تھا۔ میری زندگی کے اہم ترین اور بہترین دن شروع ہو گئے تھے، سکون و اطمینان کے ایسے دن جن کی میں آرزو کرتی تھی۔
ہوں۔